منتخب کر کے لا رہے ہیں. ہم تو ایسے شرابی، زانی، ڈاکو، چور، لٹیرے حکمرانوں کو بحیثیت قوم اپنے سروں پہ جو ہے مسلط کر رہے ہیں. صرف ان کی حکومتوں کو تسلیم نہیں، ہم خود ان کو منتخب کر کے لا رہے ہیں. اور پھر کیا میری اس ریاست میں اللہ کی حدود نافذ ہیں؟ کیا وراثت کی حدود ہیں؟ کیا نکاح اور شادی کی حدود ہیں؟ کیا زنا کی حدود ہیں؟ یا ہم حدود آرڈیننس کے احکامات کے ذریعے زنا کی حدود پہ تماچے لگانے والی نعوذ باللہ قومیں ہیں؟ ہماری اسمبلیوں کے اندر حدود آرڈیننس جیسے لاز پاس ہو رہے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ آفتیں نہیں آئیں گی. ہماری سرزمین کے اوپر مجھے بتائیں کیا قصاص ہے، کیا سرقہ کی حد ہے، کیا رجرم کی حد ہے، کوئی قرآن کی حد میری سرزمین پر رائج ہے؟ ہم کیسے دھجیاں اڑا کے رکھ رہے ہیں سارے کے سارے قرآن کی حدود کی؟ کیا یہ رویہ ان قوموں سے بدتر رویہ نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کا معجزہ، انہوں نے تو اللہ کے معجزے کی کوچیں کاٹی تھیں اور پھر ان کے اوپر چیخوں کا عذاب آیا تھا. کیا خیال ہے پاکستان کی قوم کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ پاکستان کی قوم کے پاس معجزہ ہے؟ یہ پاک سرزمین ہمارا معجزہ ہے، یہ پاکستان معجزہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، حقیقتاً پاکستان ایک معجزہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ تاریخ کے اوراق کو لٹ کے دیکھ لینا، تو اتنی چھوٹی سٹرگل آف انڈیپینڈنس کے ساتھ قوموں کو آزادیاں ملا نہیں کرتی. ہم نے بڑی قربانیاں دی، کوئی شک نہیں، بڑی قربانیاں دی. خون اور آگ کے سمندر تھے جو لوگ گزار کے آئے تھے، لیکن قوموں کی تاریخ میں یہ چند سال کی قربانیاں کچھ نہیں ہوا کرتی. ایسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ 1916 میں یہ مینار پاکستان میں یہ جمع ہونے والے مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے والے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو، جب وہ اس جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے تھے، قیادت کرنے والا بخار میں تپنے والا نحیف نزار 90 کلو گرام کا وزن، ٹی بی کی بیماری کا شکار، اس کی قیادت میں اللہ نے تھالی میں رکھ کے پاکستان دے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ قوموں کی تاریخیں ایسے نہیں بدلا کرتی. اللہ نے موجزانہ طریقے سے ہمیں پنجند کی زمین دی تھی، بہترین زمینوں میں سے خطہ دیا تھا. پاکستان کا قیام ایک موجزہ تھا اور موجزہ ہے. ہم نے اس موجزے کا کیا حال کیا؟ کیا خیال ہے، کاٹ کے رکھ دیا کہ نہیں؟ تو زمین کے ٹکڑے تھے. اللہ نے تو وہ مشرقی پاکستان بھی دیا تھا اور اللہ نے یہ مغربی ٹکڑا بھی دیا تھا. دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کاٹ کے رکھ دیا ملک کے، نہیں کاٹ کے رکھ دیا. 1971 کی سیاست اور جنگ میں کیا ہوا تھا؟ یہاں کے حکمرانوں نے، یہاں کے منتخب کیے ہوئے سیاستدانوں نے اپنی بندر بانٹ میں کیا کیا تھا؟ ادھر تم ادھر ہم کی سیاست میں، میرے اس پیارے ملک کو، میرے اس موجزانہ دیے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے ملک کو دو ٹکڑے کر کے رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ ہم بھی اس موجزے کے ٹکڑے کرنے کے گناہگار ہیں کہ نہیں؟ ہم نے بھی دو ٹکڑے کیے. اور جب ہم نے اس ملک کے دو ٹکڑے کیے، میری قوم نے اس ملک کے دو ٹکڑے اللہ کے موجزے کے کیے، تو مجھے بتائیں چیخوں کا عذاب آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ شاید کچھ لوگوں نے محسوس نہیں کیا ہوگا، لیکن جب سکوت ڈھاکہ ہوا، جب سکوت ڈھاکہ ہوا اور دنیا کی تاریخ میں شاید دنیا کی بہترین فوج نے کبھی اتنا بڑا سرنڈر نہیں کیا تھا، ہتھیار پھینکنا، کبھی 1,00,000 کی فوج نے کبھی اتنا بڑا سرنڈر نہیں ہوا تھا انسانی تاریخ میں جتنا پھر وہاں پہ سکوت ڈھاکہ میں ہوا. دنیا کی بہترین فوج نے آ کے ہتھیار پھینک دیے تھے. 90,000 مسلمان فوجی قیدی ہوئے تھے. 1 سال تک وہ ہندوستان کی قید میں رہے تھے. ہمارے بیٹے اور ہمارے باپ اگر نہیں تھے تو شاید ہمارے گھروں میں سسکیاں نہیں تھیں. آپ کو شاید ان گھروں کے حالات نہیں پتا، ان ماؤں کی سسکیاں شاید آپ نے نہیں سنی، ان بیویوں کی سسکیاں آپ نے نہیں سنی جن کے فوجی بیٹے 1 سال تک ہندوؤں کی قید میں تڑپتے سسکتے رہے تھے. اور جب یہ واپس آئے تھے یہ قیدی فوجی ہمارے، تو ان کے ذہنی توازن اس ٹارچر اور اس اذیت کی وجہ سے، اس قید کی وجہ سے ان کے ذہنی توازن بگڑ چکے تھے. یہ 71 کی جنگ، ہم اپنے پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے کے گناہگار ہو چکے. مجھے خود یاد ہے وہ دسمبر کی رات جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، میرا خیال ہے کتنی راتیں میں اپنے والد کو روتے ہوئے اور سسکیوں اور ہچکیوں سے روتے ہوئے سنتی تھی کہ پاکستان دو ٹکڑے ہو کے ٹوٹ گیا اور ہندو ہمارا ملک ہم سے چھین کے لے گیا. اس گناہ کے مرتکب ہم بھی ہو چکے ہیں، ہم بھی اس معجزے کے دو حصے کر چکے ہیں. لیکن اس کے بعد روداتیں پھر وہیں کی وہیں ہیں. یہ روداد حضرت صالح قوم کی روداد بھی موجود ہے، ہماری اپنی تاریخ کی روداد بھی موجود ہے، لیکن پھر ہمارے اس چھوٹے سے پاکستان میں وہی روداتیں ہیں. بلوچستان بھی خفا ہے، سندھ بھی خفا ہے، یہ بھی ٹکڑے الگ ہو جائیں گے اگر ہم نے خوش کے ناخن نہ لیے. اللہ ہمیں پلٹنے، اللہ ہمیں پلٹنے، ہمیں ہوش کے ناخن لے کر اپنے رویوں کی اصلاح کر کے اس سرزمین کے اوپر اللہ کی حدود کو، اللہ کی قوانین کو، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے اور اپنے گناہوں اور اپنی وعدہ خلافی پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کی اور یہاں تمہیں بسایا، تم اس سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹو، میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے. انہوں نے کہا اس والے سے پہلے تو تمہارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہماری باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال دیا. اس والے نے کہا برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک گواہی رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھے نواز بھی دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں نافرمانی کروں گا؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور خسارے میں ڈالو؟ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے چھوڑ دو، اس سے تعرض نہ کرنا ورنہ زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تم پر عذاب آئے گا. مگر انہوں نے اونٹلی کو مار ڈالا. ارے مارا تو قدار بن سالف نے، باقیوں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ کہ اللہ کی حدود سے تجاوز ہوتے ہوئے دیکھا تھا، کسی نے ہاتھ نہیں روکا تھا. اس پر صالح نے خبردار کر دیا، اب 3 دن اپنے گھروں میں رہو اور بس لو، یہ میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی. آخرکار ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، 120 لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ہم نے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب اصل طاقتور اور بالادست رہے، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تو وہ ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے. سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود، اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا. دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو. سلام کرنا صرف ہماری شریعتوں میں نہیں، پچھلی شریعتوں میں بھی تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو. کچھ دیر نہ گزری ہوگی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت میں لے آیا. مہمان نوازی کی جا رہی ہے، ٹوٹل پرائے اجنبی مسافر ہیں جو گھر آ رہے ہیں. آج شاید ہم اپنے رشتہ داروں اور پیاروں اور پہچاننے والوں کی اتنی توازو نہیں کرتے. بھنا ہوا روسٹڈ لیمب، اور وہ بھی اس دور میں، ہے نا، اس دور میں نہ مائکرو ویوز ہیں اور نہ کوئی پریشر کوکرز ہیں. آپ سوچیں کتنی مشقت کا کام ہوگا. آج سارے کا سارا کچھ جو ہے نا وہ ڈیپ فریزوں میں ہاف ڈن اور پتہ نہیں فروزن اور کیا کیا کچھ پڑا ہوتا ہے. جیسے ہی مہمان آتا ہے پتہ نہیں جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کے آ جاتی ہے، نہ بتاتی ہے نہ پوچھتی ہے. مہمان زحمت نہیں ہے، رحمت ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. اور مہمان کی مہمان نوازی کیا ہے؟ 3 دن 3 رات ہے، اس کے بعد مہمان پر احسان ہے. ہاں اپنی مہمان نوازی میں البتہ ریا، دکھاوا، نمود و نمائش. مہمان نوازی کا مقصد اگر اپنی کراکری اور کٹلری دکھانا ہے یا اپنا سگھڑپن دکھانا ہے یا اپنا بڑا ہی چاکو چوبند ہونا دکھانا ہے، اپنی پھرتیاں دکھانا ہے. دیکھا میں تو 2 منٹوں میں ایسی ٹرالی لے آتی ہوں، اور ویسے مہمان کو اتنی بڑی ٹرالی دے دی اور دل میں بغض اور کینہ بھرا ہوا. اللہ ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تھے تو وہ مشتبہ ہو گئے. اس زمانے میں اصل میں چور اور ڈاکو جب گھروں میں آتے تھے نا تو وہ چپکے سے آتے تھے اور پھر اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے تھے. لیکن جس گھر میں وہ لوگ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے آتے تھے نا اس سے پہلے ان کی مہمان نوازی کا سامان نہیں کھاتے تھے. اس لیے کہ اگر ان کا نمک کھائیں گے تو انہیں کو اگر لوٹیں گے تو کیا ہوگا, یہ نمک حرام ہی ہوگی. میں تو کئی دفعہ محسوس کرتی ہوں کہ اس مشرک دور کے ڈاکو بھی اتنا ایمان رکھتے تھے کہ جس تھالی میں کھائیں اسی میں چھید نہ کریں, ہے نا. لیکن آج تو احسان فراموشی کا یہ حال ہے کہ حقیقتاً نمک حرامیاں بھی ہیں اور جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. اللہ وفا کا حق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ تو کھا نہیں رہے, پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں. دل ہی دل میں خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, یہ کون تھے, یہ تو فرشتے تھے نا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے, ہم تو لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. ساتھ ہی حضرت لوط کی قوم کا بھی تذکرہ کیا. ابراہیم کی بیوی بھی پاس کھڑی تھی, وہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کمبختی, کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جب میں بوڑھیاں ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. تو بڑی عجیب سی بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی نا, ربی حبلی صالحن, اللہ مجھے نیک اولاد دے. نبیوں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں. یہ شانس ہوئی کہ اللہ نے فرشتے بیٹھ کے صرف ایک بیٹا نہیں, بیٹا اور پھر پوتے کی بھی خوشخبری اور دونوں کی نبوتوں کی خوشخبریاں ایسی قبول ہوئی ہیں یہ دعائیں. دعائیں مانگنا چاہتے ہیں تو نبیوں کے الفاظ میں مانگا کریں. اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو. ابراہیم کے گھر والوں, تم پر لوگوں کی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں, یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور شان والا ہے. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہوئی, اس کا دل خوش ہو گیا, تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں جھگڑا کیا. حقیقت میں ابراہیم بڑا ہی حلیم اور نرم دل تھا, ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخرکار ہم نے فرشتوں سے کہا ابراہیم, فرشتوں نے کہا ابراہیم اسے باز آ جاؤ, تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھرتا. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے, قوم لوط کا قصہ, یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے اور بھتیجے ہونے کے لحاظ سے صرف دو لوگ, جب وہ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو صرف دو, چچا ہاران کی بیٹی حضرت سارا اور بھائی ہاران کا بیٹا حضرت لوط علیہ السلام, صرف یہ دو لوگ ایمان لائے تھے اور ہجرت کر کے عراق سے فلسطین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ساتھ ہجرت کر کے منتقل ہوئے. کچھ دیر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹریننگ میں, تعلیم اور تربیت میں رہے, نبوت کی کرنیں پڑیں, وحی کی تعلیم ہوئی. اب جب تربیت ہو گئی, نکھر گئے, تو پھر ان کو فلسطین سے قوم لوط کی طرف نبوت دے کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا. ان کی قوم, جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا, وہ اس قوم کا علاقہ جو ہے وہ شرق اردن, ٹرانس جارڈن کا علاقہ اس قوم کا علاقہ تھا. اس قوم کا حال یہ تھا کہ یہ قوم جہاں نافرمانی اور سرکشی اور شرک کا معاملہ کرتی تھی, اس قوم کی سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ مال کی محبت تھی اور بے حیا تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کسی میں حیا نہ رہے تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, وَمَن لَّمْ يَسْتَحْيِ فَسْنَ مَا شِئْتَ, کہ جب حیا نہ رکھے تو پھر تو جو چاہے کر. ایسے ہی ہوتا ہے نا, حیا شیطان چھینتا ہے اور جب حیا چھین لیتا ہے تو پھر وہ شیطان کا ترن والا بن کے بڑے بڑے گناہ آسان کر دیتا ہے. اور ویسے مال کی محبت بھی ان کے دلوں میں تھی اور مال کی محبت کی وجہ سے یہ حریص اور لالچی تھے, مال کی محبت کی وجہ سے اور حیا کی کمی ان کے متحرک وجوہات بنے. اب جب یہ وجہ متحرک ہوئی تو شیطان نے آ کے ان کو کیا سمجھایا, وہ جو میں آپ کو کہتی ہوں نا, کوئی ڈھنگ کی بات نہیں سمجھاتا. شیطان نے اس معاشرے کے مردوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تم لوگ بے وقوف ہو, تم لوگ احمق ہو, تم عورتوں سے شادیاں نکاح کرتے ہو, پھر ان کے ساتھ اپنی جسمانی خواہش کی تسکین کے لیے, اپنی شہوت کی خواہش کی تسکین کے لیے تم عورتوں کے ساتھ نکاح اور شادیاں کرتے ہو, اور پھر جب اپنی بیویوں کے ساتھ تم جسمانی تعلق کرتے ہو تو پھر تمہاری اولادیں بھی ہوتی ہیں, تمہاری بیویاں بھی ہوتی ہیں, اور دیکھو تمہیں اتنے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں, تم اتنا خرچہ کرتے ہو, پھر ساری زندگی پاپڑ بیلتے ہیں ان کے خرچے اٹھانے کے لیے. چلو یہ کام ہی چھوڑ دو, تم یہ کام ہی چھوڑ دو, माल की मोहब्बत है ना तुम्हें और हया तो तुम्हारे में है नहीं, तो तुम ऐसे करो कि तुम ना अपनी औरतों को निकाह और इन चक्करों में पड़ने के बजाय तुम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की जो तस्कीन है ना वो मर्दों के साथ जाके कर दो, ताकि ना हमल हो, ना औलाद हो, ना रहे बांस, ना रहे बजे बांसरी, तुम्हें माली ना खर्च करना पड़े, काम ही आसान हो जाए। ये फितना था हया की कमी की वजह से और माल की मोहब्बत और हिरस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिरस और हवस से बचो, क्योंकि वो ईमान का इतना नुकसान करते हैं कि भूखा भेड़िया भी रेवड़ का उतना नहीं करता। इनकी हिरस ने इनको इस काम की तरफ माइल किया और इनकी बेखयाई ने इनका ये दरवाजा खोला कि फिर ये मूजिद बन गए। ये ईजाद करने वाले कौम नूह ने ईजाद किया था बुत परस्ती को, जमीन पे जो बुत परस्ती करेगा गुनाह जो है वो कौम नूह के लोगों को जाएगा। और ये जो हम जिंसी है, होमोसेक्सुअलिटी का आगाज करने वाले, इस गुनाह का आगाज करने वाले कौम लूत के लोग थे, इसी मुनासिबत से होमोसेक्सुअलिटी और हम जिंसी को अमले कौम लूत या लिवातत कहा जाता है। अब ये ऐसे ही करते थे और ये काम खुलेआम करते थे। इनकी बस्तियों में कोई आ जाता था, मुसाफिर भी खूबसूरत नौजवान, तो उसके साथ भी बदकारी का अमल करते थे। अल्लाह सुभाना ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा इनकी तरफ इनको रहनुमाई करने के लिए और इस बदफेली से और बदकारी से बचने के लिए, लेकिन ये कौम कहती थी तुम सारे दीन के ठेकेदार तुम ही और नेक तुम ही रह के हो, हम तुम्हें निकाल देंगे। बहरहाल फिर अल्लाह सुभाना ताला के हुक्म से दो फरिश्ते, ये जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ खुशखबरी लेकर आए थे, वही अजाब के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ आए थे और ये खूबसूरत नौजवान लड़कों की शक्ल में आए थे। यही इनको आजमाना था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर ये फरिश्ते नौजवान लड़कों की शक्ल में, खूबसूरत नौजवान लड़कों की शक्ल में जब आए तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को कह दिया, अपनी बीवी को पाबंद किया कि देख इनके आने की खबर किसी को ना बताना, क्योंकि जाहिर है उन्हें पता था कि कौम के लोगों को पता चला तो वो बदकारी की नीयत से आएंगे और मेरे मेहमान है, मेरी जिल्लत और रुसवाई होगी। अब बीवी वो थी जिसने ईमान कबूल नहीं किया, बात इसने ईमान कबूल, बीवी इतने बड़े नबी जिनका तस्करा कुरान में बारहा आया, ऐसे ऐसे नबी की बीवी ने भी ईमान कबूल नहीं किया था। और वो जो बीवियों की सिफात है ना, सालिहात, कौनेतात, हाफिजात, कि वो नेक बीवियां होती हैं, कौनेतात अपने शौहरों की फरमा बरदार बीवियां होती हैं, और क्या होती हैं, हाफिजात अपने शौहरों के राजों की हिफाजत करने वाली होती हैं, इनके अंदर कोई भी सिफ नहीं थी। शौहर ने मना किया, इसके कान पे जूं भी नहीं रेंगी, इसने कोई इताअत नहीं की और ना इसने अपने शौहर की इस चीज की भी हिफाजत की कि मेहमान है और इस राज की हिफाजत करें। दो तरीके आते हैं, या तो ये छुप छुपा के वो घर के पीछे वाले दरवाजे से जाके उसने कौम के लोगों को इन नौजवानों के आने की खबर दी थी, और यहां जैसे उस दौर में तरीका था कि जब किसी के घर में ना वो आग जलती थी और वो चिमनियों में से आग का धुआं निकलता था तो लोगों को पता चलता था कि इनके घर कोई मेहमान है, तो घर में ये पाबंदी बाहर जा नहीं सकती, तो इसने कोई आग वगैरह जला के बहरहाल जैसे भी किया इसने कौम के लोगों को, वो जो शौहर ने मना किया था कि उनको कानों कान खबर ना होने देना, उसने शी इंश्योर्ड एंड सॉट टू इट कि मैं ना शौहर की नाफरमानी करूं और उसके राज को मैं जरूरी अया करूं। अब जब कौम के लोगों को पता चल गया कि ये खूबसूरत नौजवान लड़के हैं, तो अल्लाह जैसे कुरान में कहता ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं पता, ये तो ऐसे नशे में थे कि ये नबी के घर पहुंच गए। हदीस में पता चलता है कि फिर ये जो फरिश्ते थे ना, इनमें से एक फरिश्ते ने अपना हाथ बढ़ाया था और अजाब के तौर पर ये जो आने वाले लोग थे इनकी आंखें मूंद दी गई थी। बदकारी की नीयत से जो फरिश्तों के साथ करने के लिए आ रहे थे इनकी आंखें मूंद दी गई थी, लेकिन ये ऐसे नशे में थे कि ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के ना दीवार के बाहर उस दीवार को टटोलते थे कि हमें पता चले कि दरवाजा कहाँ है, कि हम दरवाजा तोड़ के अंदर पहुंच जाए। इतने बड़े अजाब के बावजूद के मौजाना तरीके से एकदम से आंखों की बिनाई खत्म हुई थी। लेकिन आप देखें कि गुनाहगार शख्स पर जब तकलीफ आती है ना, गुनाहगार शख्स पर जब मुसीबत और कोई ऐसी आफत आती है तो वो उसको अपने गुनाहों के साथ एसोसिएट ही नहीं करता। उन्होंने इसको एसोसिएट ही नहीं किया और वो अपने गुनाहों में तकब्बुर के साथ जमे रहे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियां निकाह के लिए, उनकी ख्वाहिश के लिए पेश की, लेकिन उन्होंने बदकारी से तौबा नहीं की। फिर अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कहा था कि अपने घर वालों को सवाए अपनी बीवी के चले जाएं और फिर इन पर पकी हुई मिट्टी के खंगर बरसाए गए। पकी हुई मिट्टी के पत्थर इनके ऊपर बारिश की गई थी, उस पत्थरों की बारिश की गई थी। और फिर दूसरा अजाब यह था कि हजरत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से आए थे और हजरत जिब्राइल ने अपने हाथों पर उस बस्ती आपको पता है कि ये चार बड़े बड़े शहर थे, कौमे लूत के चार बड़े बड़े शहर थे, और इनका जो कैपिटल सिटी था ना, जो दारुल खिलाफा था, वो सदूम का इलाका था। सदूम के इलाके को हजरत जिब्राइल ने अपने हाथ में उठा के फिर आसमान से पटक के जमीन पे मारा था। और ये वो सदूम का इलाका है जो, जैसे मैंने आपको कौमे आद का बताया ना कि वो निशान क्या है, रूबल खाली की शक्ल में कौमियात का इलाका, कि कोई जिंदगी का शरारा भी नहीं है। इसी तरह ये जमीन का टुकड़ा, ये सदूम का इलाका जो है, ये पटकने की वजह से जमीन से बहुत नीचा हो गया और फिर यहां पे समुंदर बन गया, डेड सी, बहरे मुर्दार। बहरे मुर्दार ये वो जमीन का टुकड़ा है जो कौमे लूत की बस्ती थी, और यहां पर उसके पानी के अंदर इतना नमक है और इतना पानी का नमक का कंटेंट है कि ना उसमें कोई आबी हयात है, ना उसके अंदर कोई सी लाइफ है, ना कोई मछलियां हैं, और ना ही किसी किस्म का कोई पौधा उस जमीन के नीचे है। ये चीख चीख के इस कौम की सजा का ऐलान करता है ये डेड सी। बल्कि कुछ गोताखोरों ने डेड सी को, हम मुसलमान तो तहकीक ही नहीं करते ना, ये नॉन मुस्लिम्स ने तहकीक के तौर पर अपने डीप सी डाइवर्स जब डेड सी में भेजे तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि डेड सी की जो तय है उसमें एक इतना बड़ा कब्रिस्तान था कि लगता है कि उसके करीब को लाखों की तादाद में आबादी वाले शहर आबाद होंगे। ये गवाही है उस डेड सी की तय में कब्रिस्तान की, जो कब्रिस्तान था कौमे लूत के लोगों का। तो अजाब का पैमाना क्या समझ में आ रहा है कि जब कौमें अल्लाह और अल्लाह के रसूलों की नाफरमानी करती हैं, शिर्क और अल्लाह की इबादत में कमी और कुताही करती हैं, और सबसे बढ़ के कौमें बेहयाई की मुर्तकिब हो जाती हैं, तो वो अल्लाह के अजाब से दो चार होती हैं। अगर हम देखें तो आज के दौर में, आज के दौर में होमोसेक्सुअलिटी और हमजिंसी आज हमारे स्कूलों, हमारे कॉलेजों, हमारे हॉस्टल्स ही नहीं, हमारे मदारिस के अंदर भी मौजूद है। आज दीनी इदारों तक को इस लानत में नहीं छोड़ा है, और शैतान का वसवसा वहां तक आता हुआ नजर आ रहा है। और आज क्या, आज तो हमारे एजेंडे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में बैठ के ट्रांसजेंडर बिल पास करते हैं और हम समझते हैं कि कौमे लूत की रुदादे दोहराने के बाद कोई आफत नहीं आएगी। आफतें कैसे नहीं आएंगी, धसाने जाली वाली कौमें धसा भी दी जाएंगी, पटखने वाली कौमें पटखी भी गई, और हम दीदा दलेरी के साथ ट्रांसजेंडर बिल पास करते हैं और कौम की कौम अपनी जिंदगी में मस्त है। ना कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है, ना कोई इसके खिलाफ कलमकार अपने कलम को इस्तेमाल करता है। अल्लाह हमें जालिम कौम के हुक्मरानों के खिलाफ कलमाए हक कम अज कम पुकारने की तो तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस अफजल जिहाद में अपना किरदार अदा करके कुरान की हदूद और कवानीन की हिफाजत करने की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया कि लूत के पास जब फरिश्ते पहुंचे तो उनकी आमद से वो बहुत दिल तंग हो गया। मेहमानों के आने की वजह से नहीं तंग हुए थे कि मेहमान आ गए तो परेशान हो रहे थे, इसलिए कि पता था कौम क्या करेगी। कहने लगा आज तो बड़ी मुसीबत का दिन है, इन मेहमानों का आना था कि उसकी कौम के लोग बेख्तियार उसके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से वो ऐसी बदकारियों के खूगर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, भाइयों ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये बदकारी के लिए नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, उनको निकाह के लिए। कितनी बड़ी कुर्बानी है जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम दे रहे थे, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर है, कुछ खुदा का खौफ करो, मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील न करो, क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, तुझे मालूम है तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, और तू ये भी जानते हम क्या चाहते हैं। लूत ने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि मैं उसकी पनाह लेता। तब फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, बस तू कुछ रात अपने अहले ओयाल को लेकर निकल जा, और देख तुम्हें से कोई शख्स पीछे पलट के ना देखे, मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी। फिर दोहरा लीजिए, नबी के साथ इतना करीबी ताल्लुक भी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को अजाब से नहीं बचा सका था। काम आएगा तो क्या आएगा, अपना ईमान और अपने अमल काम आएंगे, मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इस पर भी वही गुजरने वाला है जो इन लोगों पर गुजरना है, उनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त है। सुबह होते अब देरी कितनी है, फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती को तल पट कर दिया और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़ तोड़ बरसाए, जिसमें से हर पत्थर तेरे रब के लिए निशान ज़दा था, और जालिमों के लिए सजा कुछ दूर नहीं है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام, یہ ان کا دور جو ہے وہ 1500 سال قبل مسیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا, اور یہ واحد نبی ہیں جو نابینا تھے. یہ نابینا نبی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے کہ جب ایک طاقت اور صلاحیت سے محروم کرتا ہے تو پھر دوسری طاقتوں اور صلاحیتوں میں کیا کرتا ہے, وہ اس کو جو ہے اس کا بدلہ ادا کر دیتا ہے. اللہ مہربان تو بڑا ہے. یہ وہ نبی تھے جو تھے تو نابینا, لیکن اللہ نے ان کو خطابت کا, ریمارکیبل آریٹر تھے, بڑے زور بیان تھا, ان کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا. خطیب الانبیاء ہیں, اور اگر ہم دیکھیں تو ان کو بنیادی طور پر دو قوموں کی طرف بھیجا گیا. اور ویسے بھی حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوط بن ہاران کی بیٹی کے بیٹے تھے, گویا حضرت شعیب کے نواسے تھے, حضرت لوط حضرت شعیب علیہ السلام کے نواسے تھے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری فیملی ٹری جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ہی فیملی ٹری ہے. حضرت لوط علیہ السلام کو, حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نئی دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا, اور یہ دونوں قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قطورہ کی نسل سے تھیں. ایک بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان زوجہ سے مدیان بن ابراہیم, مدیان بن ابراہیم سے جو نسل چلتی ہے وہ بنی مدیان کی ہے. بنی مدیان کے لوگ مدین والے لوگ تھے, کیونکہ ان کا جو کیپٹل سٹی تھا وہ مدین تھا. تو ایک خاندان کی لڑی یہ مدین والے, اور دوسرے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسی زوجہ سے وہ دوان بن ابراہیم, دوان بن ابراہیم سے جو خاندان کی لڑی چلتی ہے وہ بنی دوان, یا انگلش میں ان کو ڈیڈنائٹس کہہ کے پکارا جاتا ہے. تو یہ بنی دوام اور یہ بنی مدیان, یہ مدین والے ہیں اور یہ اکا والے ہیں. دو قوموں کی طرف ایک نبی کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بیسیکلی یہ دو قومیں ان کے علاقے ذرا فرق تھے لیکن بالکل متصل تھے, یعنی جغرافیائی طور پر یہ علاقے بالکل جڑے ہوئے ساتھ ساتھ تھے, خمسایہ قومیں تھیں, اور پھر ایک ہی خاندان کی لڑی تھی, ایک ہی نسل, ایک ہی خاندان, ایک ہی بولی, ایک ہی زبان, ایک ہی رنگ, ایک ہی لباس, ایک ہی مسائل, ایک ہی گناہ. یہ دونوں قبیلے ہمسایہ قبیلے ہونے کی بنیاد پر ادھر کے نکاح ادھر, ادھر کے رشتے ادھر, تو اصل میں یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تھے. ان کے گناہ بھی ایک تھے, ان کے مسائل بھی ایک تھے, ان کی نافرمانی اور سرکشیاں, اور بنیادی طور پر ان کی نسل اور خاندان بھی ایک تھا. تو گویا دو مختلف علاقوں والے دو قبیلوں کی طرف ایک ہی نبی حضرت شعیب کو مدین والے اور ایکا والوں کی طرف بھیجا گیا. بڑی مالدار قومیں تھیں, دونوں مالدار متمدن ترقی یافتہ قومیں تھیں, اور اپنے دور میں ان کا بڑا دور دورہ تھا. سب سے زیادہ جو ان کا مسئلہ تھا وہی مال کی محبت. اس قوم کا فتنہ وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا, وتحبون المال حب بن جمع, یہ مال جو ہے نا اس کی محبت تمہارے دل میں گھسی ہوئی ہے. اور وہ جو اللہ کہتا ہے انہ لحب الخیر لشدید, تمہارا بیسک ایشو یہ ہے کہ یہ مال کی محبت تمہاری بہت, یہ ان کے دلوں میں مال کی محبت تھی. بس اس مال کی محبت اور لسٹ آف منی کی وجہ سے نا یہ حریص اور بخیل اور لالچی, اور پھر ایک سے ایک گناہ کرتے تھے, تجارت کرتے تھے, کاروبار اور تجارت کرتے تھے. اور پہلا گناہ تو یہ تھا کہ پھر زیادہ مال کمانے کے لیے, حالانکہ تجارت بہت چلتی تھی, بڑا مال تھا, لیکن وہی بات ہے نا, الحق و متر قاصر و حتی زرتم المقاصر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا حال ہے کہ دو وادیاں بھی ہونا تو وہ کہتا ہے تیسری اور ہو, تیرا منہ قبر کی مٹی بھرے گی. تو ان کا حال بھی یہ تھا, اتنی چلتی ہوئی بزنس, اتنی چلتی ہوئی تجارت اور کاروبار, لیکن منہ نہیں بھرتا تھا. اور یہ کیا کرتے تھے, مزید مال سمیٹنے کے لیے ناپ تول میں کمی کرتے تھے. حلال رزق اتنا تھا لیکن حلال پر توکل بھی نہیں تھی اور حلال پر قناعت بھی نہیں تھی. جب توکل بھی نہیں تھا, قناعت بھی نہیں تھا, تو پھر بےمانی, دھوکہ, فراڈ اور باطل طریقے سے مال کھانے میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہ مال کی محبت میں آ کے خیانت تھی اور حرام کھاتے تھے. اور دوسرا معاملہ یہ تھا, اللہ نے ان کو بہت نعمت یہ دی تھی کہ یہ تجارتی شاہراہ ہیں. اس زمانے کی جو بڑی بڑی دو ٹریڈ روٹس یا تجارتی شاہراہیں تھیں ان کے ٹرانزیکشن کے اوپر, ایک تھی جانتی شاہراہ یوں چلتی تھی شمال سے جنوب اور دوسری مشرق سے مغرب، تو ان دونوں کے ٹرانزیکشن یا سنگم کے اوپر ان کی بستی تھی. اب ان کے لیے وہ کہتے ہیں نا، چاروں انگلیاں گھی میں، سر کڑائی میں، تجارت ہے، کاروبار کرتے، اوپر سے تم تجارتی شاہراہوں پہ بیٹھے ہو، مزے کرو، عیش کرو اور اللہ کا رزق حلال کھاؤ. لیکن ان کو رزق حلال راس نہیں آتا تھا مال کی محبت کی وجہ سے. یہ ان تجارتی شاہراہوں پر صرف اپنی تجارت نہیں چمکاتے تھے، دو کام کرتے تھے. ان ٹریڈ روٹس کے اوپر سفر کرنے والے جو تجارتی قافلے تھے ان کو لوٹتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان کی رہزنی ڈکیتی کرتے تھے. یہ ایک گناہ تھا، مال کی محبت میں کر رہے ہیں، اپنی تجارت کافی نہیں لگ رہی، ان کا تجارت کا مال مزید لوٹ رہے ہیں. اور پھر ان تجارتی شاہراہوں پہ انہوں نے بڑا بھاری ٹیکس جو ہے وہ نافذ کر دیا تھا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ٹھیکے دار ہم ہیں، آنے جانے والوں سے خراج اور ٹیکس وصول کرتے تھے مزید مال بھی لینے کے لیے، اور اس لیے بھی زیادہ ٹیکس اور خراج لیتے تھے کہ ان شاہراہوں پہ ٹریول کرنا اور سفر کرنا اتنا مہنگا اور مشکل ہو جائے کہ دوسرے تجارتی قافلے ہمارے علاوہ آئے نہ. تو یہ ان کے مال کی محبت کے متحرک فیکٹرز ایک کے بعد دوسرا آتا چلا گیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو متنبع کیا لیکن یہ قوم مانتی نہیں تھی. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو مدین والوں کو جو عذاب آیا تھا وہ تو زلزلوں کا اور ان کو دھماکوں کا عذاب آیا تھا، لیکن اکا والوں نے خود آسمان کا عذاب مانگا تھا. انہوں نے چھتری کا عذاب مانگا تھا اور پھر ان کو آسمان سے عذاب آیا تھا. ہوا یہ تھا کہ جو ایکا کی بستی ہے نا، ان کے اوپر بارش برسنی رک گئی تھی، اور بارش نہیں برستی تھی، دھوپ چمکتی تھی، سورج چلچلاتا تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ اور بارش کوئی نہیں، سخت گرمی ہو گئی ان کے علاقوں میں، خشک سالی بھی ہو گئی اور گرمی بھی ہو گئی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے علاقے کے ذرا دور ایک بادل سا نظر آنے لگا. اللہ کے حکم سے کالے سیاہ بادل دور ان کو دکھائی دیے. ان کو لگا کہ وہ علاقہ جو ہے وہاں پہ بادل برس رہے ہیں. انہوں نے اپنی تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا. قوم کے سیانے وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایسے جیسے کوئی جنت کا ٹکڑا ہے. یہاں پہ تو اوپر بادل ہے، گھنے سائے ہیں، بارش برس رہی ہے، خنکی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، یہاں کا مطلع تو بہت اچھا اور یہاں کی کلائمیٹ بہت اچھی ہے. ان لوگوں نے بستی کے سارے لوگوں کو وہاں پہ بلا لیا. بستی کے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، بچے بوڑھے مرد عورتیں، وہ ہل ریزورٹ کے اوپر جا رہے ہیں اپنے مزے کرنے کے لیے. اب جب ساری قوم اپنی بستی سے نکل کر اس بادل کے نیچے پہنچی، خنکی کا مزہ لینے لگی، تو وہ اس بادل سے آگ برسی، اس بادل سے آسمان سے آگ برسی اور ساری کی ساری بستی کے لوگ جو ہیں وہ جلا کر راکھ کر دیے گئے. اس قوم نے عذاب مانگا تھا، اس قوم نے چھتری کا ذلت ان کا عذاب مانگا تھا، بادل کا عذاب مانگا تھا، تو جیسا اس قوم نے مانگا ویسا ہی عذاب اس قوم کو دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر ہم دیکھیں تو آج ناپتول کی کمی بھی ہے، تجارتی بےمانی اور خرد برد بھی ہے، اور اس سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے، ہم پہ تو وہ کل آ بھی چکا نا، میں تو تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آ جائے جس کا عذاب سب کو گھیر لے. یہ صورت کس کو ڈرا رہی ہے؟ مجھے آپ کو متنبع کر رہی ہے. آج تو شاید کچھ دن اچھے ہیں، کہیں کل ویسا دن نہ آ جائے، کل تم پر ایسا دن آ جائے جس کا عذاب سب کو گھیر لے. اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا نہ پوتو لو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، زمین میں فساد نہ کرو. اللہ کی دیوی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار تو ہوں نہیں. انہوں نے جواب دیا، کیا تیری نمازیں تجھے یہی سکھاتی؟ آج بھی تو لوگوں کو جب صحیح بات بتائیں تو کہتی اے وڈی بی نمازن، ہاں تو اپنی نمازیں پڑھ، تو اپنی فکر کر. ایسے ہی ہے نا، ہر دور میں فتنے ایسے ہی رہے. کیا تیری نمازیں تجھے یہی سکھاتی ہیں کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو. بس تو ہی تو ایک سمجھدار تم ہی رہ گئی ہو نا, سیانی ایک تم ہی ہو نا, ساری یہ جملے لوگ کہتے ہیں نا, تو یہ کالی ظرف اور راز باز آزمی رہ گیا. شعیب نے کہا, بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے ہاں اپنے ہاتھ سے مجھے اچھا رزق بھی دیا, تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام کاریوں میں تمہارا شریک کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں میں خود ان کا ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرے بس میں ہو, اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں نا, اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اے برادران قوم, میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر تم پر وہی عذاب آئے جو نوح, صالح, ہود کی قوم پر آیا, اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. دیکھو یہ صورتیں ہمیں کیا سمجھا رہی ہیں, یہی باتیں مجھے اور آپ کو سمجھا رہی. ہمیں پہ تو وہ رو دادے سنائی گئی ہے نا. دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو, اپنے رب سے معافی مانگو, اس کی طرف پلٹاؤ. میرا رب رحیم بھی ہے اور الودود بھی ہے. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب تیری بہت سی باتیں نا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. آج بھی قرآن کلاس میں جب یہ نفاذ اسلام, شریعت کے نفاذ کی, میں پتہ نہیں یہ حاکمیت دین کی کیا بات کرتی ہیں, یہ کیا جملہ بولتی ہیں, زمین اللہ کی ہے اس میں اللہ کا نظام نافذ ہوگا, پتہ نہیں کہاں کی باتیں کرتی ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا, اے شعیب تیری بہت سی باتیں نا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور سا آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی نا تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے, تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ تو ہم پر بھاری ہو. شعیب نے کہا, بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل ہی پسے پوچھ ڈال دی؟ جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنے طریقے پر کام کرو, میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ذلت کا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو, میں بھی چشم بھرا ہوں. آخر کار ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے مومن ساتھیوں کو بچا لیا, اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو سخت دھماکے نے آ لیا, اور وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے, گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود کے لوگ پھینکے گئے تھے. اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ بنانا. یا ارحم الراحمین اپنا رحم فرما. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بار بار قرآن میں دہرائے جاتے ہیں. یہ وہ مضامین ہیں جن کو سن کر پڑھ کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوف, امت کے خوف سے, اپنی قوم کے خوف سے اللہ بوڑھے ہوتے جا رہے. اللہ ہمیں بھی یہ خبر گیری عطا فرما, اللہ ہمیں بھی یہ فکر کے پیمانے عطا فرما, اللہ غموں کے ان پیمانوں سے آشنا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے ان پانچ قوموں کے قصے پڑھے, کوئی بے حیائی, کوئی ناپ تول میں کمی, کوئی رخصنی ڈکیتی, کوئی ہم جنسی کرتا, کوئی اللہ بت پرستی شرک کرتا, کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی تیری نافرمانی کرتا, کوئی ظالم حکمرانوں کی حکومت کو تسلیم کرتا. اللہ قوموں کے تو نے کچھ چندہ گناہوں کا تذکرہ کیا. اللہ ہم من نحس القوم اپنا محاسبہ کریں تو ہم محسوس کرتے ہیں, ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں یہ تمام گناہ ان سے بدتر حالت میں موجود ہیں. اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ تمام قوموں کی رودادیں جو تو نے سنائی, ان کے سارے گناہ مرکب اور مجسم شکل میں بخصیت قوم, اللہ ہم ان کے مرتکب ہیں. اللہ ان تمام گناہوں سے مزید گناہ بھی موجود ہیں, مزید کبائر کے بھی مرتکب ہیں. اللہ تیری حدود کو بھی پامال کرتے ہیں, تیرے معجزوں کو بھی کاٹتے ہیں, تیری زمین کے اوپر تیری حاکمیت کا بھی انکار کرتے ہیں, اور اللہ ہم تو وعدہ خلافی کے بھی مرتکب ہیں. اللہ ان تمام سرکوشیوں, ان تمام کوتاہیوں کے باوجود اللہ جھولی پھیلا کے تجھ سے بخشش کے طلبگار. اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں تجھ سے آج بخشش طلب کرتے ہیں. اللہ قومی سطح پر تجھ سے استغفار طلب کرتے ہیں. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن القثرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين. الله اللہ بحثیت قوم امت کی سطح پر قوم کی سطح پر اللہ ہم اپنی کمیوں کوتاہیوں کا اعتراف کر کے نادم ہو کر پشیمان ہو کر اللہ جھولی پھیلاتے ہیں. اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ اجتماعی کمیوں کوتاہیوں سے صرف نگاہ فرما. اللہ سبحانہ تعالی ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جانا. اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جانا. اللہ ہمارے رویے, ہماری حالتیں, ہماری سرگرمیاں, اللہ ہماری سرکشیاں, ہماری سستیاں, ہماری کاہلیاں دیکھ کر اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جانا. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچا لے. اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچا لے. اللہ ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچا لے. اللہ ہمیں اپنی برکتوں کی محرومیوں سے بچا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے حساب سے بچا لے. اللہ ہمیں اپنی پکڑ اور اپنی گرفت سے بچا لے. اللہ ہمیں اپنی سزا سے بچا لے. اللہ ہمیں اپنے قہر سے بچا لے. اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے جس سے تو قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اللہ جو ہمیں چھوٹے چھوٹے عذابوں سے جھنجھوڑ رہا ہے, اللہ ان سیلابوں, ان زلزلوں سے, ان معاشی بحرانوں سے, ان قرضوں سے, قرضوں کی آفتوں سے, اللہ ان دشمنوں کے حملوں دھمکیوں سے, یہ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے تو جھنجھوڑ رہا ہے. اللہ ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں تکبر کو چھوڑ کے عاجزی کرنے والی قوم بنا. اللہ یہ چھوٹی آفتیں اور یہ تکلیفیں آتی ہیں, اللہ رو رو کے گریاں اور زاری کر کے استغفار کرنے والی قوم بنا. اللہ آج استغفار کے لیے جھولیاں پھیلا رہے ہیں. میرے ملک و ملت کے, میرے قوم کے لوگوں کے گناہوں کو بخش دے. اللہ سرکشیوں کو معاف کر دے. اللہ جو ہم نے حدود سے تجاوز کیا اللہ ان کو درگزر کر دے. تجھ سے وعدہ کر کے خطے پہ اسلام کو نافذ نہیں کیا اللہ معاف کر دے. اللہ پلٹنے والی قوم بنا. اللہ عاجزی کرنے والے لوگ بنا. گریاں زاری کرنے والے افراد بنا. اللہ تو نے تو یونس علیہ السلام کی قوم نے جب جھولی پھیلاتی تھی, آتے ہوئے عذابوں کو دیکھ کے جب یونس علیہ السلام کی قوم نے جھولیاں پھیلائی تھی, اللہ انہوں نے رو رو کے تجھے راضی کیا تھا, تو اللہ تو راضی ہو گیا تھا. اللہ تو نے عذاب کو ٹال دیا تھا. اللہ تیری رحمتوں کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں تو نے پاکستان دیا. اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر جھولی پھیلاتے. اللہ اپنی رحمتیں شامل حال کر دے. میرے پاکستان کو بچا لے. میرے مملکت خدا داد پر اپنا رحم فرما. میرے خطے پر اپنا کرم فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت فرما. اس کے سرحدوں کی حفاظت فرما. اس کے رازوں کی حفاظت, اس کے مالوں کی حفاظت, اس کی تجوریوں کی حفاظت, اس کے معدنیات کی حفاظت فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاکستان کی, اس کی جوہری توانائیوں کی حفاظت فرما. اللہ کہیں خائن, چور, حریص میرے جوہری توانائی کا سودا کر کے اپنی تجوریوں کا نہ بھر لے. اللہ تو محافظ بن جا. اللہ پاکستان کے دشمنوں کی چالوں کو انہیں پر الٹا دے. اللہ کافروں کی قوم سے بچا لے. اللہ فاسقوں منافقوں سے بچا لے. اللہ آستینوں کی سانپوں سے بچا لے. اللہ میر جعفروں, میر صادقوں سے میرے ملک کو بچا لے. اللہ ہمیں دور فاروق کی لوٹا دے. اللہ ابوبکر صدیق جیسے حکمران عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عمر فاروق جیسی عدلیہ عطا فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ابو ہریرہ جیسے علماء دین عطا فرما دے، اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار عطا فرما دے، اللہ ہمیں فاطمہ بنت خطاب جیسی بہنیں بنا دے، اللہ خدیجہ الکبریٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی بیویاں بنا دے، ام سلیم ام امارہ جیسی مائیں بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فرما، اللہ ہماری خطاؤں کا نہ دیکھ ہماری دعاؤں کو سن، اللہ ہماری کمیوں کا نہ دیکھ ہماری جھولیوں کو دیکھ، اللہ خالی ہاتھ لوٹاتے تجھے حیا آتی ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں پاکستان کی فلاح کی خیرات ہماری جھولی میں ڈال دے۔ اللہ میرے ملک کی فلاح، میرے ملک کی بقا، اللہ اس کو ہماری جھولی میں ڈھال کے میرے ملک کو سلامتی عطا فرما، اس کو ہر بحران سے نجات عطا فرما، اس کو معاشی استحکام عطا فرما۔ میرا پیارا ٹکڑا جو مقروض ہے، میرا یہ پیارا ملک جس کے ساتھ ہمارا ہماری اولادوں کا مستقبل منصوب ہے، اللہ میرے خطے کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر معاشی بحران کو دور کر دے۔ میرا یہ ٹکڑا آج جو ڈیفالٹ کے دھانے پر کھڑا ہے، اللہ تو رازق ہے، اللہ تو رازق ہے، تو انہو اللہ کل شیئن قدیر ہے، تو سب کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تو بگڑی بنا دے، تو حالات بنا دے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور اس محفل میں جو جو جائز دعا جس کے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔